حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمة عبد الرحمن عن ابي هريرة انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یتغنى بالقرآن. اللہ تعالیٰ کسی بات کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جس قدر نبی کے قرآن پڑھنے کو متوجہ ہو کر سنتا ہے جب وہ اسے خوشحالانی سے پڑھتے ہیں. یعنی مراد کیا ہے؟ ابو ہریرہ کے ایک شاگرد نے اس کے معنی یہ کیے ہیں، وقال صاحب لہ یرید ان یجہر بہ، کہ جب آپ اسے بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یعنی صحیح کی رات کے ساتھ بلند آواز سے، وہ آواز اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی پسند اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، وہ پڑھتے بھی ہیں تو بس زیر لب خاموشی سے وسپرنگ کر کے دلی دل میں. ٹھیک ہے، بعض مواقع نہیں ہوتے کہ آپ بہت اونچی پڑھ سکیں، لیکن اس کی کوشش کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ حصہ. آپ دیکھیں گانے کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے نا، وہ گانا بھی اسی وجہ سے ہم گاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کوئی جوش وش پیدا ہو اپنی جذبات کو تسکین دینے کے لیے. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دن کے کسی حصے میں قرآن کا کچھ حصہ، اگر سارا ورد یومی جو ہے وہ نہیں بلند آواز سے پڑھ سکتے تو کچھ حصہ ضرور بلند آواز سے پڑھیں، اور کچھ ہم سنیں بھی ضرور. اچھے قاری کو سننے کی ہیبٹ بنا لیں. اب دیکھیں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں رہا کہ ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے. ہر فون کے اندر ایسے ایپس وغیرہ موجود ہیں کہ جن کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ اس سے قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں جب چاہیں جہاں چاہیں. الحمدللہ میری اپنی ڈیلی روٹین ہے کہ دن کا ایک کام کم از کم قرآن کی تلاوت کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کرتے کرتے، یعنی وہ کام تو کرنا ہی ہوتا ہے، ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے، کرتے کرتے قرآن ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ، اگر کیونکہ میرا کام زیادہ پڑھنے لکھنے کا ہوتا ہے تو اس لیے پھر سننے کا ٹائم کم ہوتا ہے، تھوڑا کام مینوئل ہوتا ہے تو پھر اس میں سن پاتی ہوں، لیکن اس میں بھی بہت برکت ہو جاتی. اور اس کے لیے جہاں ختم ہوتا ہے وہاں نشانی رکھ لی، اگلے دن پھر وہیں سے آگے شروع کر لیا، آگے سے شروع، اور اس طرح اپنی دہرائی بھی ہوتی رہتی، ہر اعتبار سے دہرائی ہوتی رہتی. اس کو میک شور کریں، صرف ایک پلاننگ کرنی ہوتی تھوڑی سی کہ یہ کام کرنا کیسے. اور قرآن تو ہے ہی برکت کی کتاب. تو یہاں پر اذنا کا لفظ آیا حدیث میں، اذنا لی کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہو کر سننا. اسی کلام کو توجہ سے سنا جاتا ہے جو حروف اور آواز پر مشتمل ہو، اور خوش الحانی سے بھی وہی کلام پڑھا جاتا ہے جس میں الفاظ اور اصوات دونوں ہو، صوت بھی ہو لفظ بھی ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف اور آواز دونوں پر مشتمل ہے. ابن کثیر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسے نہیں سنتا جیسا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کو سنتا ہے جب آپ اس کو اونچا پڑھ رہے ہوں اور اسے خوبصورت بنا کر پڑھ رہے ہوں. آپ کس طرح پڑھتے تھے؟ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی اونٹنی یا اونٹ پر سوار ہو کر تلاوت کر رہے تھے، یعنی سواری میں بھی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے، اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو ساتھ تلاوت سن سکتے ہیں. سواری چل رہی تھی اور آپ نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ سورت فتح کی تلاوت میں مصروف تھے. تلاوت کے وقت آپ اپنی آواز کو حلق میں پھیرتے تھے. برائے ابن عازب کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الحان یا اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا. تو ظاہر ہے سب سے اچھا پڑھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی آوازیں سنتے ہیں، سب کی باتیں سنتے ہیں، کوئی نیک ہو بد ہو، فاسق ہو فاجر ہو، کوئی نبی ہو غیر نبی ہو. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں پاک ہے وہ ذات جس کی سماعت تمام آوازوں کو گھیر لیتی ہے، لیکن اللہ اپنے مومن بندوں کی قرآت کو اور بھی زیادہ سنتا ہے. یعنی سب کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے لیکن قرآن کی آواز جو اچھی ہوتی ہے اس کو اور توجہ سے سنتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا استفیضون فیہ، اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں اور نہیں آپ پڑھتے اس کی طرف سے کچھ قرآن میں سے، اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو. سبحان اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر ہم اس کام میں مشغول، کس کام میں؟ قرآن کی تلاوت کے کام میں، اور صحیح تجوید اور صحیح حق ادا کر کے، حق کا تلاوت ہی کر کے اور آواز کو بھی خوبصورت بنا کر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ایسے لوگوں کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کی قرآت کو سنتے ہیں. انبیاء میں سے کس کو بہت زیادہ خوش الحانی دی گئی تھی؟ داؤد علیہ السلام کو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم سب کو اس کی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو عمدگی کے ساتھ پڑھ سکیں. اچھا ہم اونچا کیوں نہیں پڑھتے یہ بتائیے ذرا, ہیزیٹینٹ ہوتے ہیں کیوں؟ اپنی غلطیوں سے ڈرتے ہیں کہ کوئی سن لے گا غلطی نکال دے گا پھر ہمارا امپریشن خراب ہو جائے گا. تو بہتر ہے چپ چپ کر کے پڑھو, لیکن اس سے وہ فائدہ تو نہیں ہوتا, آخر ایک دن تو غلطیاں نکل ہی جانی چاہیے نا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. استاذہ میں نے فجر کی اپنی نماز کو ذرا لمبا کرنے کے لیے ایک سورہ جو یاد تھی اس کو آواز سے پڑھنے کی پہلے پریکٹس کی, اور پھر اب میں پڑھتی ہوں تو واقعتاً آواز کے ساتھ ذرا واقعتاً اس کا لطف اور اس کا مجھے خود بھی انتظار, اور سب کو ٹرائی کرنا چاہیے. اصل میں
ہم کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن ہے, سٹریس ہے, غم ہے, دکھ ہے, اوور تھنکنگ ہے, بہت سی پریشانیاں ہمیں لاحق ہو, فوکس نہیں ہم کر پاتے, ان سب چیزوں کا علاج قرآن میں ہے. قرآن شفا ہے اگر اس کو صحیح طور پر پڑھا جائے. جو انہوں نے نسخہ بتایا وہ ٹرائی کریں آپ سب بھی, انشاءاللہ فائدہ ہوگا, چاہے تھوڑا پارٹی کیوں نہ ہو. اور لوگوں سے نہ ڈرا کریں, اگر کوئی غلطی نکال دے گا تو آپ کی اصلاح ہو جائے, فائدہ ہی ہو جائے گا نا, نقصان کیا اس میں. اچھا وہ زیادہ زیادہ کہے گا اس کو پڑھنا نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر نہیں آتا اور ہم نے امپریشن بنایا ہوا کہ ہمیں بہت آتا ہے تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا. بہت سے لوگ اپنی آواز کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں, اس کی بھی ضرورت نہیں, اللہ نے بنائی ہے نا جیسی بھی بنائی ہے. ہاں آپ اس میں تحسین لا سکتے ہیں. جی آپ نے درست فرمایا کہ ریاکاری کا بھی ڈر ہوتا ہے, لیکن سچ پوچھیں تو ریاکاری بڑے بعد کی چیز ہے جو ہم سوچتے ہیں. ریاکاری کے ڈر سے ہم کم ہی کام چھوڑتے ہیں, اور چھوڑنے بھی نہیں چاہیے. ریاکاری کو ٹھیک ہونا چاہیے, نہ کہ کام چھوڑ دیا جائے. اپنے آپ کو پہلے سمجھا لیں کہ میں نے ریاکاری نہیں کرنی, میں نے کسی کے لیے نہیں پڑھنا. یعنی جو دل میں خیالات آ رہے ہیں نا سیلف ٹاک کے ذریعے پہلے آپ ان کو نگیٹ کریں. دیکھیں جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں نا یہ بھی بالکل ایسے ہوتے ہیں, یہ ہمارے دماغ کے دروازے پہ آ کے نوک کرتے ہیں, شیطانی وسوسے ہوں یا کوئی اور. تو اگر کوئی دشمن آپ کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے نوک کر رہا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ دروازہ کھول دیں گے. ہم نے تو کھولے ہوئے اپنے دماغ کے, دل کے دروازے. آؤ جو دل چاہے وسوسے ڈالو, جو دل چاہے نیگیٹو تھنکنگ ڈالو, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم نیکی سے رک جاتے. ہر وہ خیال جو نیکی سے روکنے والا ہو وہ شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے. نیکی سے نہیں رکنا, اپنی سوچ کو درست کر لینا ہے. اگر اس میں آیا نا کہ میں ریاکاری کی وجہ نہیں, اچھا میں ریاکاری کا کنٹرول کرتی ہوں, میں چور کو اندر نہیں آنے دیتی اور میں پڑھوں گی پھر بھی. ٹھیک ہے
جی. اساتذہ جی میری اپنی ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ میں نے جب قرآن کو سیکھنا شروع کیا, ہم نے اپنے بچپن میں جو ہے وہ ایک اما جی سے پڑھا ہوا تھا جنہوں نے آ کے بس ہمیں پڑھا دیا تھا, مکمل کرا دیا تھا. جب الہدا سے میں جڑی اور میں نے تجوید پڑھنا شروع کی تو میری تو بولتی بند ہو گئی نا کہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہوا صحیح سے قرآن. اور اب تک الحمدللہ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے. قاری میر محمد ابراہیم ماشاء اللہ ان کے جو بھائی ہیں ان سب سے, بڑے بڑے استادوں سے پڑھنے کا مجھے موقع ملا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن سیکھنے کا عمل کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا آپ کا. اب بھی پڑھنے کے بعد مجھے, اب جب میں بچوں کو پڑھاتی ہوں, مفتا پڑھاتی ہوں, اب بھی میں پڑھ رہی ہوں آن لائن اور میں ابھی بھی سیکھ رہی ہوں, اور یہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہو سکتا آپ کا. اور قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو اب میں جب پڑھتی ہوں تجوید کے ساتھ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آواز خوبصورت ہو یا نہ ہو, اگر آپ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ کی آواز خوبصورت لگتی ہے.
بالکل
جو مرضی آپ کر لیں. اور آپ جب کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ سے واقعی کلام کر رہا ہے, آپ واقعی اللہ سے بات کر
کلام
رہے ہیں
نا.
بالکل جی. اور آپ کو محسوس ہوتی ہے اس کی تاثیر.
بالکل. تو ایک اہم بات یہ کہ سیکھنے کا عمل جاری رہے. اگر آپ روز نہیں سیکھ سکتے ہفتے میں ایک دن باندھ لیں کسی استاد کے ساتھ جہاں بھی, کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں, اچھا ہم اب تجوید سیکھنے جا رہے ہیں سارے کام چھوڑ دیں گے, صرف ادھر ہی پلٹ جائیں گے. ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنی ساری ذمہ داریوں کی, کیونکہ یہ کوئی ایک کورس کا نام نہیں ہے صرف. ٹھیک ہے آپ کورس کر لیں کوئی تجوید کا کورس, لیکن وہ آپ کو بیسک دے گا. اصل بات ہے پریکٹس کی, کہ پریکٹس کتنی ہے آپ کی, اور پریکٹس کرنے کے بعد پھر استاد کو سنانا. جب تک آپ سنائیں گے نہیں, پیش نہیں کریں گے, تو غلطیاں نہیں نکلیں گی.
جی السلام علیکم استاذہ جی. استاذہ جی عادت بنائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ جب بھی تلاوت گھر میں کرتی ہوں تو اونچی آواز میں پڑھتی ہوں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطیاں سب سے پہلے سنائی دیتی ہیں. اس کا سب سے اچھا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ بچے جو ارد گرد پھر ہوتے ہیں, ایون کہ دا گرینڈ ڈاٹرز, جب وہ تلاوت سنتی ہیں تو ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے. یہ سب سے پازیٹو جو ہے وہ
سن سن کے یاد کر لیتے ہیں.
جی
وہ دہرانے لگتے ہیں.
بالکل بالکل. اور وہ آ کے پاس بیٹھتی ہیں اور وہ پھر ان کے, میں کہتی ہوں اس کا مخارج یا اس کو خا نکالتے ہیں اس کو یہ, تو بچوں کے اندر جو ہے نا شوق پیدا ہوتا ہے. ایون کہ جو بڑے بچے ہیں وہ بھی جب سنتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے اچھی پڑھنے کا. اچھا استاذہ جی ایک اور بات, ابھی آپ نے فرمایا کہ بلکہ گلہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے مختلف عقائد یا جو مختلف جو لوگ ہیں ان کو ہم نہیں پڑھتے, مطلب جہمیہ ہے, یہ مختلف آپ نے بتائے. سازہ اتنے ضعیف عقائد کہ آپ تھوڑی دیر ان کو سن بھی نہیں سکتے, اتنے زیادہ مکروہ ہیں کہ آپ کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاؤ کین دے ایون سے دس. تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے جب اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت موسیٰ, دیٹس اٹ,
آمنا وصدقنا,
بالکل. تو آپ نہیں سن سکتے ہیں تو کہ ہم مختلف عقائد کو بھی پڑھیں,
لیکن یہ پتا ہونا چاہیے نا تاکہ ہم متاثر نہ ہو جائیں, کیونکہ بہت سے لوگ عقلی ہوتے ہیں نا, ہر چیز عقل پہ پرکھتے رہتے ہیں اور ان کو ایسی باتیں بڑی انسپائر کرتی ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سے یہ کوشچن کرنا تھا کہ یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے کلام کرنا یا کوئی بھی اس کی دلیل دیتے ہیں, وہ جو فرسٹ والے ہیں ان کے علاوہ, جو صحیح ہیں ان کے علاوہ, وہ ان کے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی, وہ کس چیز
عقل سے؟ ابھی میں نے بات کی نا کہ وہ صرف عقل کی بنیاد پہ سوچتے ہیں,
مطلب جیسے ہمارے دین میں ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے نا, ہم ماننے,
اگر وہ دین سے دلیل لے پھر تو یہ بھٹ گئی نا, دین سے نہیں لیتے نا, عقل سے سوچتے.
استاذہ جان میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ ماشاءاللہ سب بچیاں ہیں, ہم ہیں, ہم سب دین کے اسٹوڈنٹ ہیں, قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو میں نے تو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا کہ آپ کے اندر دائی دین کے طور پہ یا کہیں سپیچ دینے کے لیے کانفیڈنس آ ہی نہیں سکتا اگر آپ قرآن کا ایک حصہ مخصوص کر کے اس کو اونچا نہیں پڑھتے, کیونکہ جب آپ کہیں جا کے دورہ قرآن یا آپ نے کہیں درس دینا ہے, آپ جب آپ کی عربک سپیچ ہی درست نہیں ہے, آپ وہ آیت ہی درست نہیں پڑھ رہے, تو وہ جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بہت ماشاءاللہ سمارٹ ہوتے ہیں.
جی,
تو بالکل. اس کے لیے بہت ضرورت ہے کہ
نہ صرف یہ کہ قرآن کی بلکہ میں کہوں گی کہ حدیث کو بھی صحیح پڑھنا جانے, اگر آپ ٹیچر ہیں, اگر آپ دین پڑھانے والے ہیں تو اس کی بھی پریکٹس کریں.
اور استاذہ میں نے ایکسپیرینس یہ کیا ہے کہ جب سے میں نے اونچا قرآن, اور یہ کووڈ میں میں نے اس کو بہت پریکٹس کیا, اس سے میری حدیث کی سپیچ میں بھی بہتری آئی. بالکل. ہے کیونکہ آپ کی زبان کھل جاتی ہے نا عربی لینگویج کے لیے, تو قرآن کو اونچا پڑھنا,
ووکل کورڈز جو ہوتے ہیں وہ ٹرین ہو جاتے ہیں. تو اس حدیث سے جو باتیں ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ قرآن کو عمدگی سے پڑھنا چاہیے, بلند آواز سے پڑھنا چاہیے, ممکن حد تک خوبصورتی سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اگرچہ ہماری آواز خوبصورت نہ ہو یا ہمارے اندر وہ صلاحیت پوری طرح نہیں بھی, لیکن پریکٹس 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 کرتے کرتے ایک دن کسی معیار پہ آ ہی جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور حدیث بھی ہے, عبیداللہ بن ابی یزید کہتے ہیں کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے گزرے, ہم ان کے پیچھے ہو لیے حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو ہم بھی اندر گئے. ہم نے دیکھا کہ بڑا ہی پرانا گھر اور ان کی اپنی حالت بھی ازحد سادہ سی تھی. میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. جی, تو اب آپ کے پاس چوائس نہیں رہ گئی کہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا, پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ برانچز میں تفسیر کے کورسز کے علاوہ تجوید کورسز کا بھی آغاز ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے صحیح ٹیچرز ہونی چاہیے جن کی اپنی تجوید درست ہو. تب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا ریجن اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے, لیکن اگر ہمارے پاس اندرونی طور پر کوئی انتظام نہیں ہے تو پھر اچھا ٹیچر کہیں سے بھی ڈھونڈیں. آن لائن پڑھاتے ہیں لوگ, ہفتے میں ایک دن بھی اگر سنانے کا آپ سلسلہ شروع کر دیں اور اس کی ہفتہ بھر پریکٹس کرتے رہیں تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. راوی حدیث کہتے ہیں, میں نے کہا ابن ابی ملائکہ سے, اے ابو محمد, اگر وہ خوش آواز نہ ہو پھر کیا کرے؟ انہوں نے کہا, جہاں تک ممکن ہو آواز کو عمدہ بنائے. ہر بندے کے اندر ایک شوق ہوتا ہے نا کہ خوبصورت آواز میں کچھ پڑھوں. اسی طرح براء ابن عازب کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو. قرآن کو زینت بخشو, کس سے؟ اپنی آوازوں سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی آواز والے قاری کی قراءت سننا مستحب عمل ہے, کیونکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے, اور توجہ سے سننا چاہیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ابو موسیٰ کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, کیا ہی خوب ہوتا کاش تم مجھے دیکھتے جب گزشتہ رات میں بڑے انہماک سے تمہاری قراءت سن رہا تھا, تمہیں آل داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آوازوں میں سے خوبصورت آواز دی گئی. یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی آوازوں کو سننا پسند کرتے تھے, خاص طور پر ابو موسیٰ اشعری کی, لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود, آپ نے ان سے فرمایا تھا. اسی طرح صحابیات بھی دوسروں سے قرآن سنتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں, یعنی آپ جب زندہ تھے ابھی, عشاء کے بعد گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی, ذرا لیٹ ہو گئی گھر آتے آتے، اچھا خاصا اندھیرا ہوگا، اور مدینہ کی گلیاں بھی اندھیری تھی، جب مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلتا تھا تو گلیوں میں کہاں سے جلنا تھا. جب میں آئی تو آپ نے پوچھا تم کہاں تھی، میں نے عرض کیا آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کی تلاوت توجہ سے سن رہی تھی، اس جیسی قرات اور آواز میں نے اس سے پہلے کسی کی نہیں سنی. فرماتی ہیں یعنی حضرت عائشہ، آپ کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ آپ کی بات سنوں، پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ان جیسے پیدا فرمائے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کہ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے. یہاں بھی آپ کا معاملہ دیکھیں، جب حضرت عائشہ لیٹ گھر آتی ہیں تو آپ ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ نہیں کہ اگر کوئی بچہ لیٹ گھر آئے تو پھر آج تم دوست کے گھر چلے گئے تھے نا، آج پھر تم نے وہی حال کیا، پھر یہ ہو گیا وہ، یعنی چھوٹتے ہی کسی پہ برس نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ پہلے حقیقت معلوم کرنی چاہیے کہ معاملہ کیا ہے، کیا ہوا کیا. اور پھر حضرت عائشہ نے کوئی بہانہ نہیں کیا، بلکہ جو کیا وہ صاف بتا دیا اور اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں تھی. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور پھر حضرت عائشہ بیٹھے، وہ بھی کھڑی ہو گئی. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر بات کرنے والا کھڑا ہے اور ہمارے لیے اٹھنا ممکن ہے تو اٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور اگر وہ بیٹھا تو بیٹھ کے کرنی چاہیے. اسی طرح جب آپ بچوں سے بات کرتے ہیں نا، تو آپ ان کے لیول پر نیچے بینڈ ہو کے گھٹنے ٹیک کے ان سے بات کریں سامنے، پھر آپ کی بات سنیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، چمچ چلا رہے ہیں، بچہ پیچھے کہیں بیٹھا ہے کھانے کے لیے یا کچھ کر رہا ہے، اور ہم بولے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی رو رہے ہیں کہ ہماری کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اپنی غلطیوں پر نظر ہی نہیں آتی کہ ہم کس طرح بات کر رہے ہیں اس سے. تو اگر آپ واقعی بات سنانا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں، پہلے اپنا رویہ درست کریں، اور پھر آپ نے اچھی طرح ایکسپلین کر کے بتایا کہ یہ کون ہے، اور پھر اللہ کی تعریف کی. یعنی کسی انسان کے اندر بھی جو خوبی ہو وہ بھی دراصل اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تو نعمت ملنے پر پھر شکر اللہ کا. ایک اور بات اس سے بڑی اچھی نکل رہی کہ آپ نے اپنے ساتھی کی تعریف کی، اس کو اکنالج کیا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر ہمیں کسی کی خوبی پتہ چلتی ہے کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہم سے زیادہ ہے، تو ہم شکر ادا کرنے کی بجائے، خوش ہونے کی بجائے انسیکیور ہو جاتے ہیں اور اس کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی کانفلکٹ کھڑا کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس کسی کو بھی کوئی نعمت ملی ہے، کوئی صلاحیت ملی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا اگر ہم اسے ماننا نہیں چاہتے تو ہم اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. عدل اور انصاف والی راہ اختیار کرنی چاہیے. عدل کرنے والے قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ عرش کے سائے تلے، نور کے ممبروں پر، جو اپنے بارے میں بھی عدل سے کام لے، دوسروں کے بارے میں بھی عدل سے کام لیتے ہیں. دیکھیے اگر اللہ نے کسی کو خوبی دی ہے نا، تو آپ کے نہ ماننے سے وہ خوبی ختم نہیں ہو جانی، وہ تو اپنی جگہ ہی رہنی، لیکن آپ اس کی اس صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اگر کسی کو دین سے محبت ہے نا، تو ہر وہ انسان، ہر وہ کام، ہر وہ سبب وسیلہ جو دین کے کام کو ترقی دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے فائدہ مند ہو، آپ اس سے محبت کریں گے، آپ اس کی قدر کریں گے، آپ اس پر شکر ادا کریں گے. تو ذہین لوگوں سے، قابل لوگوں سے، اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے کبھی انسیکیور نہ ہوا کریں، بلکہ ان سے فائدہ اٹھایا کریں. کہ ان کو آتا تو ہمیں بھی سکھا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، جب انہیں پتا چلا کہ ایک شخص ان سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے کوئی تاویلیں نہیں کی کہ اس کا اپنا فیلڈ ہے، میرا اپنا فیلڈ ہے، وہ اپنے علاقے میں ہے، میں اپنے علاقے میں نہیں، مجھے اس کے پاس جانا ہے اور میں اس کے پاس جا کر سیکھوں گا. اور پھر کتنی مشقت کی اس سفر میں. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اور ان کا کہ میں اس وقت تک رکوں گا نہیں جب تک کہ میں اسے مل نہ لوں. اور پھر وہ ملے، اگرچہ تین باتیں سیکھی، لیکن سیکھی جا کے. ہمیں اپنے سے بڑوں سے بھی سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے جیسوں سے بھی سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے سے چھوٹوں سے بھی سیکھنا چاہیے. مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے. جو لوگ اپنا مقصد سامنے رکھتے ہیں وہ زندگی میں بہت کچھ کر جاتے ہیں، ورنہ تو ایفرٹس بکھری بکھری ہوتی ہیں. اگر زمین سورج کے گرد نہ گھومے، اپنے آربٹ سے نکل جائے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو یہ مقصد دیا گیا نا کہ اس نے اس کے گرد گھومنا ہے، وہ گھوم رہی. اگر وہ کہے نہیں میں نے اس کے گرد نہیں گھومنا، میں کوئی اور راستہ اختیار کرتی ہوں، میں اس سے نکلتی ہوں، اب نکل تو نہیں سکتے، لیکن اپنے مقصد پر ہوتے ہوئے اور جو اللہ نے اسے حکم دیا اس پر کام کرتے ہوئے، وہ کتنی فائدہ مند ہے. الم نجعل الارض مہادا تو ہے، وہ کفاتا بھی آتا ہے نا، احیا ام و امباتا، کتنا کچھ فائدہ اس سے ملتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کے حکم کے تابع ہیں. ہم سب کو بھی خاص طور پر جیسے الہدا جوائن کیا ہے, ہم اسٹوڈینٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں یا اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں, تو ہمیں بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی چاہیے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے, ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں, اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے, سیلف پروجیکشن کے لیے, کوئی سوشل سرکل بڑھانے کے لیے, کوئی فائدے اٹھانے کے لیے, کوئی کنیکشنز بنانے کے لیے, کیا مقصد ہے, کیا نیت ہے. جو نیت ہوگی نا بس اتنا ہی ملے گا, اس سے آگے کچھ نہیں ملے گا اور اتنی ہی خیر پھیلے گی بس. تو سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے سوچنا چاہیے, آپ مثلاً آج یہاں آئے تو سوچنا چاہیے, پوچھنا چاہیے اپنا کیا مقصد ہے جانے کا, کیوں جا رہی ہوں, اچھا حدیث پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں, حدیث پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا, علم میں اضافہ ہوگا, حکمت میں اضافہ ہوگا, پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس سے میرے عمل میں بہتری آئے گی, اس سے کیا فائدہ ہوگا, اگر عمل میں ایک بھی سنت مزید آ جاتی ہے وہ فائدہ ہوگا, بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں, بہت سی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں, شرح صدر ہو جاتا ہے, انسان زندگی میں زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے, اور جب علم بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, عمل بہتر ہوتا ہے, اور جب علم اور عمل دونوں بہتر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, والذین اوتوا العلم درجات, درجات بلند ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے, اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. حضرت آسیہ ہم سب سے اچھی تھی نا, کتنی خوبصورت دعا مانگ گئی, ان کے ارد گرد ہر وقت باز و تبلیغ کوئی نہیں ہوتی تھی, ان کا اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, رب کا قرب چاہیے تھا, وہ بلند ترین مقام ہوگا نا, تو جتنی آپ بلندی چاہتے ہیں پھر اتنی ہی آپ کو اڑان اونچی کرنی پڑتی, اس کے لیے اتنی ہی ایفرٹ لگانی پڑتی. تو اپنے آپ سے کوشچن پہ کوشچن, کوشچن پہ کیوں 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 کیوں, حتیٰ کہ آپ صحیح نقطے پہ پہنچیں اور پھر اس چیز کے اندر استقامت اختیار کریں, اور اگر جواب نہ ملے تو پوچھ لیں کسی سے کہ مجھے یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اور پھر جب واپس جائیں تو پوچھیں کیا سیکھ کر آئی ہوں, اپنے آپ سے خود بات کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی ٹرانسپورٹ شیئر کر رہا ہے تو اس سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جو کلاس میں سیکھتے ہیں وہ کلاس میں بند کر کے رکھ کے چلے جاتے ہیں, نہ گھر میں کسی سے ذکر کرتے ہیں نہ کہیں اور کسی سے مذاکرہ کرتے ہیں. جب آپس میں مذاکرہ نہیں کرتے تو علم پختہ نہیں ہوتا, تو اس کو ریوائز کرنا چاہیے کہ کیا سیکھا ہے, کون سی ہائی لائٹس ہیں, کیا اہم بات پتا چلی ہے, کس بات کی یاد دہانی ہوئی ہے, کون سی بات نئی سیکھی ہے, کس بات پر عمل کرنے کا سوچا ہے, کس چیز کی منصوبہ بندی کر رہی ہوں, کیونکہ زندگی کا ہر دن اور ہر کام اہم ہے نا, ایسے تھوڑی کہ بس وقت گزارنے کے لیے آگے کسی نے کہا آ جاؤ تو بس آ جاتے ہیں, کہا چلے جاؤ وقت ختم ہو گیا چلے جاتے ہیں, یہ تو کوئی زندگی نہ ہو. تو عقل مند بنی, اپنے وقت کو بھی, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے مال کو صحیح رستے میں خرچ کریں جس سے آپ آخرت کے لیے کچھ ارن کر سکیں. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ قرآن کو اجر کی نیت سے سننا چاہیے, صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں, صرف برکت کے لیے نہیں, اجر کی نیت. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص گزر رہا ہو اور دوسرا کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اور وہ اس کو کان لگائے بغیر صرف سنے تو اس پر اس کو اجر نہیں ملے گا, بس ایسے ہی سن لیا کان سے ٹکرا گیا گزر گیا, بلکہ اس کو اس پر اجر ملے گا جس کو وہ قصداً اور ارادتاً سنتا ہے. اگر آج آپ یہاں آئے ہیں ارادتاً اجر کی نیت سے تو انشاءاللہ اجر ملے گا آج کی مجلس سے, اور اگر مجبوراً آگئے ہیں تو پھر بات اور ہے. حسن بصری کہتے ہیں جب آپ قرآن کی قرآت سننے کے لیے بیٹھیں تو آپ اس کی طرف کان لگا دیں, جیسا کہ قرآن کی تلاوت کے ایک حرف پر نیکی ملتی ہے اور نیکی 10 گنا بڑھا کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ اضافہ کر کے دی جاتی ہے, بس اسی طرح اخلاص اور نیت کے ساتھ کان لگا کر سننا بھی اجر و ثواب کے حاصل ہونے کا سبب ہے. ٹھیک ہے, تو اصل تو اخلاص میٹر کرتا ہے, کیوں کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ جو اللہ کی کتاب کی کسی آیت کو کان لگا کے سنتا ہے توجہ سے تو اس کے لیے نیکی کئی گنا بڑھا کر دی جاتی ہے, اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا, کیونکہ توجہ سے سنتے ہیں نا تو پھر ہی کچھ فائدہ ہوتا ہے سننے کا. تو بہرحال اس حدیث کو امام بخاری اس لیے لائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی سننے کی صفت کا اس بات ہوتا ہے, اور اس میں لفظ جو اذنہ کا آتا ہے اس کا مطلب ہے آواز کو سننا جو کہ اس کی عظمت کے لائق ہے. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقول اللہ یا آدم فیقول لبیک وسعدیک, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اے آدم, وہ کہیں گے لبیک وسعدیک, فینادا بصوت, پھر وہ بلند آواز سے ندا دے گا, ان اللہ یامرک ان تخرج من ذریتک بعثا الى النار, کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی اولاد سے جہنم کا لشکر نکال کر باہر کر دو, یعنی اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کر لو. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے 3348 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم, آدم علیہ السلام عرض کریں گے میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں مستعد ہوں, ساری بلائیاں صرف تیرے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں جانے والوں کو نکال لو. آدم عرض کریں گے علیہ السلام اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 1000 میں سے 999. اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. وَتَدْعُو كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا أَنْتُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی. اس وقت تم خوف اور دہشت سے لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. صحابہ نے عرض کیا یا اللہ وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے. تو اس سے اندازہ لگایا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی. تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کلام کریں گے کس سے؟ آدم علیہ السلام سے، جسے سنیں گے آدم علیہ السلام، اور پھر جواب دیں گے، پھر جواب سنیں گے، کمیونیکیشن ہوگی. تو یہ آواز سے، بات سے اور سوال جواب سے ہوتی ہے نا. لبیک کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے آپ کی بات قبول کر لی، اور پھر ایک بار قبول کرنے کے بعد دوبارہ وصادیق، یعنی ایک بار کے بعد دوسری مرتبہ مدد طلب کرتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مدد اور میری معاونت کریں. فَيُنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَن تُخْرِجَ مِن ذُرِّيَّتِكَ بَاسًا إِلَى النَّارِ. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں حکم دیتا ہوں، بلکہ کہا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے اظہار کے لیے، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غائب کی کنیت اور اشارے کے ساتھ اظہار کیا ہے. جیسے بادشاہ کہے کہ بادشاہ تمہیں حکم دیتا ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. اور بلند آواز سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے، جس کو ان کے کان سنیں گے. تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکار ہوگی، ندا ہوگی. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ما غرت علی امرأة ما غرت علی خدیجۃ ولقد امرہ ربہ ان یبشرہا ببیت فی الجنہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے جس قدر خدیجہ رضی اللہ عنہا پر غیرت آتی تھی اور کسی عورت پر نہیں آتی تھی، ان کے رب نے آپ کو فرمایا تھا کہ وہ انہیں جنت میں گھر کی بشارت دے دیں. اتنی خوش قسمت تھی وہ. کس کو یہ بشارت ملی تھی؟ حضرت خدیجہ کو. اب یہ حضرت عائشہ کی سچائی دیکھیں کہ جو وہ محسوس کرتی ہیں اس کا برملا اظہار کرتی ہیں، اور وہ روایت ہو کہ ہم تک بھی پہنچ جاتی ہے بات. وہ کہتی ہے میں نے کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں کھائی جتنی حضرت خدیجہ پر کھائی ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں وہ اس طرح کرتی تھی؟ کیونکہ ان کو یہ احساس تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے ان سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ غیرت اس وقت آتی. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکثر ان کا ذکر کرتے رہتے تھے. بعض اوقات آپ بکری ذبح کرتے، پھر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں کافی مقدار میں گوشت بھیجتے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ گھر میں ایک چیز ہو رہی ہے اور گھر والوں کو بھی کچھ مل رہا ہے، لیکن زیادہ حصہ حضرت خدیجہ جو فوت ہو چکی ہیں ان کی سہیلیوں کو مل رہا ہے. تو پھر اس وجہ سے بھی غیرت آتی تھی. اور حضرت عائشہ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ آپ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو. اور یہ ایک فطری چیز ہے، قابل ملامت نہیں ہے، یہ فطری جذبہ ہے. ہاں اس وقت یہ جذبہ غلط ہو جاتا ہے جب وہ کسی حرام کام کی طرف لے جائے. ٹھیک ہے، یعنی دل میں ایسے جذبات کا آنا تو ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن پھر ان پر ایکشن لینا کوئی، اور جادو ٹونے ٹوٹکے کر کے شوہر کی محبت حاصل کر اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، جس طرح ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہو رہا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اور امام بخاری حدیث کیوں لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ حضرت خدیجہ کو بشارت دیں، تو یہ جو حکم صادر ہوا یہ الفاظ کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور ان کی فضیلت بہرحال زیادہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت خدیجہ حضرت عائشہ سے افضل ہیں؟ نہیں، یہ اسے اخذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی خصوصی فضیلت ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے. جہاں تک اللہ کے ہاں رتبہ ہے تو تمام کی تمام ازواج مطہرات جنت میں ہوں گی. حضرت خدیجہ کی فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ کیا 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 تھا انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی کمفرٹ کا باعث تھی. سب سے پہلے مسلمان ہوئی، آپ کو اپنے چچا زاد کے پاس لے گئی، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. پھر اپنا مال، بہت مالدار خاتون تھی، اپنا مال اللہ کے راستے میں دیا. آپ کے ساتھ شیب ابی طالب میں رہی، تکلیفیں اٹھائیں. آپ کی اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو ان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے. حضرت عائشہ کی فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی تھی، علم سیکھتی تھی، اور اس علم کو صرف سیکھا ہی نہیں بلکہ وسیع پیمانے پر پھیلایا بھی، ان کی روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت عائشہ آخر میں آتی ہیں اور ان کی اپنی فضیلت ہے، اور حضرت خدیجہ ابتدا میں اور ان کی اپنی فضیلت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی امتیازی خصوصیت ہے۔ حضرت خدیجہ ان خواتین میں سے جن کی اتباع کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اتباع کے لیے چار عورتیں کافی ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خوالد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ یعنی ان کو اپنا رول ماڈل سمجھو، کس چیز میں ان کی سیرت پڑھنی پڑے گی نا، اور پھر ان کے معاملات اور ان کی عبادات اور ان کے ایمان کی کیفیت، یہ ساری دیکھنی پڑے گی، تو پھر اس کو فالو کیا جا سکتا ہے، اسی طرح باقی لوگ بھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے تو ان کی خوب تعریف کرتے۔ ایک دن مجھے غیرت آئی، میں نے کہا آپ کیا اتنی کثرت کے ساتھ ایک سرخ مسوڑوں والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ یعنی ان کی ایج زیادہ تھی، دانت شاید گر گئے تھے تو اس لیے مسوڑوں والی کا، جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اس سے بہترین بیویاں دے دی۔ آپ نے فرمایا اللہ عزوجل نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی۔ سچی بات کی، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب لوگوں نے مجھ سے اس سے دور رکھا، اور اللہ عزوجل نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں کے ہاں مجھ سے اولاد نہیں ہوئی۔ پھر اسی طرح گھبراہٹ میں تسلی دینے والی تھی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے گن کے خوبیاں یاد کی ہوئی تھی حضرت خدیجہ نے، آن دا اسپاٹ ساری خوبیاں آپ نے بیان کر دی، کیسی آبزرویشن بھی تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت آپ کو عطا کی تھی، آپ نے فرمایا انی قد رزقت حبہا، مجھے ان کی محبت کا رزق عطا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ازواج میں سے کسی پر رشک نہیں کیا سوائے خدیجہ کے، اور میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ بکری ذبح کرتے تو آپ فرماتے اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی، میں نے کہا ہر وقت خدیجہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی۔ محبت بھی ایک رزق ہوتا ہے نا، یعنی آپ کسی کی محبت زبردستی نہیں لے سکتے، یہ اللہ ہی ہے جو دل میں ڈالتا ہے۔ تو بہرحال آپ ان کی وفات کے بعد بھی کثرت سے ان کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ہم نے کیا رول ماڈل بنا لیے ہیں؟ مجھے ایک چیز سے انتہائی خوف، تکلیف، دکھ، پریشانی اور غم پہنچتا ہے جب میں قرآن پڑھی ہوئی خاتون کو، عورت کو دیکھتی ہوں کہ وہ مختلف فیشن کے رسالے لے کر، میگزینز لے کر، فیشن میگزینز اور ایپس لے کر، ان میں طرح طرح کے جو ماڈلز ہوتے ہیں ان کی ڈریسنگ کو دیکھتی رہتی ہیں اور ورکے پلٹتی رہتی ہیں، اور پھر آئیڈیاز لیتی رہتی ہیں کہ ہم شادی پہ کیسا پہنے اور کیسا نہ پہنے۔ کن لوگوں کو رول ماڈل بنا لیا، اور کتنا وقت ہے ہمارے پاس، اور کتنا سرمایہ جو اس کام میں لگانا ہے ہم نے؟ اصل میں ہم نے دنیا کو رہنے کی جگہ سمجھ لیا اور آخرت کو دور کی بات سمجھ لیا، جبکہ اصل رہنے کی جگہ وہ ہے۔ اگر پوچھا جائے جنت کا لباس کیسا ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوگا، کس چیز سے بنا ہوگا، کیا ہوگا اس کا انداز، کیا ہوگا یعنی ہمارے شغل کیا ہو گئے، دلچسپیاں کیا ہو گئی۔ ویسے قرآن صرف نام لکھنے کو ہم نے پڑھنا ہے یا اپنی عملی زندگی میں بھی لانا ہے؟ آخر کس حد تک دنیا کے پیچھے جانا اور کب تک جانا؟ ایک دن تو چھوڑ جانا ہے، تو چھوڑ جانے والی چیز کو ہم اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں بنسبت اس کے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے؟ وہاں کے عمدہ لباس اور بلند درجات اور بلند زندگی کی خواہش اور کوشش کیوں نہیں کرتے؟ حضرت خدیجہ انتہائی مالدار خاتون تھی، شاید مکہ میں کوئی ان کا مد مقابل نہیں تھا، اتنی بڑی تجارت تھی ان کی، لیکن جب دین کی سمجھ آئی، ایمان دل میں آیا، تو کہاں گیا وہ مال؟ سوچیں، اور ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے؟
استاذہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس طرح ہر بات میں ہم اب جب قرآن کے سفر میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہم نے اپنے عمل کو بڑھانا ہے، اور جو ہمارے رول ماڈلز ہیں جس طرح ابھی ہم نے دیکھا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے تن من دھن ایوری تھنگ واز اللہ فور دیم، تو آج کل کی دنیا میں جب ہم یہ سوال کریں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سارا مال دے دیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا دے دیا، تو ادھر یہ جواب ملتا ہے کہ وہ صحابہ تھے۔ میں نے اس بات پہ بہت زیادہ کیا کہ اگر وہ ہمارے رول ماڈل ہیں تو پھر ہمیں ان کو ایگزیکٹلی فالو کرنا چاہیے۔
چلیں اگر پورا نہیں بھی تو کچھ تو کریں۔ دیکھیں ہم ہر نماز میں کیا مانگتے ہیں، دعا اہدنا الصراط المستقیم، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون ہے؟ وہ تو صحابہ ہیں نا
جی،
تو پھر کیا ہے؟ ہمیں ان کا رستہ اختیار کرنا ہے، یہ ہم سے ڈیمانڈ ہے۔ کہ ہم یہ مانگیں اپنے لیے.
تو ایکچولی یہ تھا کہ جس میں آج کل بزنس ہے, جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ وہ تو بزنس وومن تھیں, تو اسے بہت زیادہ یہ دیا جاتا ہے. تو جی میرا یہ سوال ہے کہ میں
ہر جب اسلام کی تعلیم پھیلنا شروع ہوئی تو ان کے بزنس کا کیا ہوا؟
جی
وہ آگے بھی چلے نا ذرا.
ہاں جی,
تو پھر انہوں نے وہ بزنس کس کے ساتھ کرنا شروع کر دیا؟
اللہ تعالیٰ. تو سہزا ہم کس طرح اس چیز کو اعتدال کے
ٹھیک ہے اپنی ضروریات پوری رکھیں, دنیا کو ضرورت سمجھیں, مقصد نہیں سمجھیں, ضرورت سمجھیں. آپ کسی فقیر نہ بنیں, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, لیکن دین کے حق میں ڈنڈی نہ ماریں.
اور اگر ہم فقیری کی حالت میں نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب دیا ہوا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے
اس مال کو خرچ کریں,
اور ایکسٹرا بزنسز اور اس طرح کے کرنے کی اتنی کوئی خاص ضرورت
اگر ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ لوگ قربانی دیں گے, کھاد بنیں گے تو فصل لگے گی نا اسلام کی. اگر سارے یہ کہیں کہ ہم تو بیلنسڈ زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں اور ہم وہ بھی کر رہے ہیں, تو صحابہ میں بہت سے ایسے تھے جو اصحاب صفا بھی تھے اور انہوں نے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا اور اپنے خون سے سینچا اس دین کو. تو ٹھیک ہے, ہر ایک سے تو اگر تقاضا نہیں بھی تو کچھ لوگوں کو تو یہ کرنا پڑے گا, تو وہ ہم کیوں نہ ہوں. سابقون السابقون اولئک المقربون, ہم دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں میدان. آج تو دین بھی ایک بزنس بن گیا, ہم دین کے لیے بھی کام بغیر سیلری کے نہیں کرنا چاہتے. یہ عجیب کانسیپٹ آ گیا ہے کہ اس کو جاب بنا لیا گیا. کیا دین کا کام جاب ہے, مال کمانے کا ذریعہ ہے, اور اس میں بھی کوئی کوالٹی نہ دیں؟ عجیب بات ہے. تو صحابہ کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اس دین کو کیسے لیا اور کیسے آگے بڑھایا. باب کلام ربی و جبریل و نداء اللہ الملائکۃ, رب تعالیٰ کا جبریل علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنا اور اللہ کا دوسرے فرشتوں کو ندا دینا. وقال معمر وانک لتلقی القرآن, ارشاد باری تعالیٰ ہے اور معمر کہتے ہیں اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے, اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے کی طرف سے سکھایا گیا ہے. ای یلقا علیک و تلقاہ انت ای تاخذہ عنہم و مثلہ فتلقا آدم من ربہ کلمات. تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے معمر رحمہ اللہ نے فرمایا, تم پر یہ قرآن القا کیا جاتا ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور تم اسے فرشتوں سے لیتے ہو, جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. تو یہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ سورۃ النمل کی آیت ہے اور دوسری سورۃ البقرہ کی آیت ہے. تو مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وحی پہنچانے کا کام دیا, ذمہ داری دی, اور جس کی طرف اللہ نے چاہا وہ پیغام لے کر گئے. اور اللہ کا جبریل علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے جسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں. تو یہ جو ہے نا پہلی آیت, وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. تلقا کا لفظ ہے تلقا سے, تلقی, تلقا کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھ کر ملاقات کرنا, جسے ہم استقبال سے تعبیر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب اترے گی, تو جب وہ آتی تو آپ گویا اس کا استقبال کرتے, شوق سے اس کی طرف متوجہ ہوتے. سوچیے آپ کو نئے لیسن کا کتنا انتظار ہوتا ہے, کتنا شوق ہوتا ہے, آج کیا پڑھیں گے, آج بھلا کیا آیتیں آ رہی ہیں. تو مل لدن حکیم علیم, یہاں حکمت کو پہلے ذکر کیا گیا حکیم علیم, تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو قرآن آپ کی طرف آیا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے, اور جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ حکمت کے مطابق ہے, چاہے وہ خبریں ہوں چاہے وہ احکام ہوں, سب کے سب حکمت پر مبنی ہے. اور پھر تلقی کا یہ معنی بھی کیا گیا کسی چیز کو خوب بھانپتے اور سمجھتے ہوئے قبول کرنا اور سیکھنا. ایک معنی ملاقات کے معنی میں ہے, استقبال کے معنی میں, اور دوسرا سمجھتے ہوئے قبول کرنا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے تو انہوں نے ان کو شوق کے ساتھ لیا, رغبت کے ساتھ قبول کیا, سیکھا. ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں, فتلقا آدم من ربی کلمات سے, کہ آدم علیہ السلام نے کہا, اے رب کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاں کیوں نہیں. آدم علیہ السلام نے عرض کیا, کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیوں نہیں. آدم علیہ السلام نے کہا, اے میرے رب کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیوں نہیں. آدم علیہ السلام نے کہا, کیا تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت نہیں لے گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاں کیوں نہیں. آدم علیہ السلام نے کہا, اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا تو مجھے اپنی جنت میں واپس لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاں کیوں نہیں. ابن عباس نے کہا, اس قول سے یہی مراد ہے, فتلقى آدم من ربه کلمات. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے. اور اس کے کلام کی مثال حدثنی اسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله ابن دینار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادا جبریلا. اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے. تو یہ آواز اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے, کہ بے شک اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. ان اللہ قد احب فلانا فاحبه فيحبه جبریل, کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو, تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم ينادي جبریل في السماء, پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں, ان اللہ قد احب فلانا فاحبوه, کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ, چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کی مقبولیت زمین والوں پر رکھ دی جاتی ہے. تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے سے محبت کرنے کی عظیم غرض و غایت پتہ چلتی ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو پکارتا ہے, اور یہ پکار بغیر آواز کے نہیں ہوتی. اور پھر ان اللہ قد احب فلانا, یہاں غیب کے الفاظ استعمال ہوئے اللہ کی تعظیم کے لیے, اللہ کا لفظ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ, تو اللہ تعالیٰ کی تعمیل کرتے ہوئے اتباع کرتے ہوئے وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں. پھر ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ, اس بندے کا خاص نام لے کر آسمان میں آواز دی جاتی ہے تو آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس بندے کو زمین میں قبولیت نصیب ہو جاتی ہے, کیونکہ جس سے آپ محبت نہیں کرتے اس کو قبول بھی نہیں کرتے, لیکن جس شخص کے لیے اللہ محبت ڈال دیتا ہے یا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت ڈال دی جاتی ہے, یعنی وہ لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے, لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہاں کلام کی انواع و اقسام بیان ہو رہی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ہم کلام ہوتا ہے اور کلام کر کے کیا فرماتا ہے. اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے جس سے چاہے گفتگو کر سکتا ہے. تو اس حدیث میں اللہ کی محبت کا اس بات بھی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے اور اس سے بھی محبت کی جاتی, یحبہم ویحبونہ, فرشتے بھی اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں, وہ یہ بات بھی یہاں سے پتہ چل رہی ہے. اور جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی محبت کے دو مطلب ہیں, ایک یہ کہ فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں, اور دوسرا معنی یہ ظاہری معنوں میں ہے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ دل کا اس کی طرف مائل ہونا, اس کی ملاقات کا شوق کرنا, اور لوگوں کو اس آدمی سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے وہ محبوب ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کن کن کاموں سے حاصل ہوتی ہے؟ احسان کا رویہ اختیار کرنے سے. دیکھیں جب ابتدا کریں نا, ہمیشہ ایمان اور عبادت سے شروع کیا کریں, ٹھیک ہے. وہ کون سی عبادت ہے جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے؟ فرائض کی ادائیگی سے قرب حاصل ہوتا ہے, اور پھر نوافل کی ادائیگی سے محبت حاصل ہوتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو فرائض کی ادائیگی جو ہے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے. میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو نوافل کی ادائیگی, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, صدقات ہوں, والنٹیئر ورک ہو, وہ بھی نفلی عبادت ہے. نیکی کا کوئی کام بغیر معاوضے کے کرنا, یعنی آپ پہ فرض نہیں تھا, آپ کی ذمہ داری نہیں تھی, لیکن آپ نے آپٹ کیا اس کو. حدیث میں آتا ہے جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں, اور اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں, جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے. وہ موت کی وجہ سے تکلیف کو پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا. فرائض کے بعد, نوافل کے بعد, عبادات کے بعد نیکسٹ چیز کیا آتی ہے؟ سنت. سنت کی پیروی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. پھر توبہ استغفار. پاکیزگی اختیار کرنا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، ظاہری باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی، اللہ پہ توکل کرنا، ان اللہ یحب المتوکلین، صبر کرنا، واللہ یحب الصابرین، احسان کرنا، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، وقت پر نماز پڑھنا، والدین سے نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا، خدمت خلق کرنا، اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرنا۔ حدیث میں ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ یعنی واجب ہے ان کے لیے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر سارے کام کرتے ہیں۔ اور ہم سب کو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے کی توفیق دے۔ جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ کی خاطر محبت یہ نہیں ہوتی کہ ہم آپس میں ایسی باتیں اور کہانیاں شروع کر دیں کہ اللہ سے ہی دور کر دیں ایک دوسرے۔ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ میں سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کا کان ہے یا نہیں، تو ہمیں کسی دلیل سے نہیں پتہ چلتا۔ ایسی باتوں کے بارے میں نہ ہمیں ہاں کرنی چاہیے نہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو اپنے بارے میں ہمیں بتا دیا ہمارے لیے اتنا ہی کافی، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ سنتا ہے، سمیعاً بصیرہ ہونے کی صفت ہمیں معلوم، ٹھیک ہے؟
مجھے وہ جو اللہ کے کلام کا، اس سے تھوڑا سی ایک بات کرنی تھی چھوٹی سی، کہ ویسے تو اللہ کا کلام ہے لیکن یہ اثر اور خشیت اور جب دل کو ٹچ کرتا ہے، جس وقت انسان ایک تو اس کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے اور دوسرا جب اپنی مشکل میں اللہ کے کلام سے جڑتا ہے تو وہ زندہ کلام بن جاتا ہے اور آپ کو جواب آتے ہیں، تو پھر جو کلام کا اثر آپ کے اوپر ہوتا ہے وہ عام حالات میں،
یعنی جب آپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔
جی
ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔